ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اي من ولوا الله سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, جیسا ڈرنے کو کہا گیا ہے ویسے ڈرو. دین پر عمل کرنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی دین پر اپنی فہم کے اعتبار سے عمل کرے, اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہا گیا ہے ویسے ڈرے, ویسے عمل کرے. اگر کسی کے گھر میں ہول ہو, اس کو ونڈو بنانا چاہتا ہو, تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہول ہے ویسے گلاس لگایا جائے, پھنسایا جائے, اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ گلاس کا فریم بنا کے اس کے مطابق ہول کر کے اس کو فٹ کیا جائے. تو اتق اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ بتاتے ہیں علماء کہ جیسے کہا گیا ہے ویسے اللہ سے ڈرو, جیسے تم سوچ رہے ہو ویسی مراد نہیں ہے. اور اللہ سے ڈرنا میرے بھائیوں یہ دو چیزوں میں دو اعتبارات سے ہوتا ہے, ایک اللہ کو ماننے کے اعتبار سے, عقیدوں کے اعتبار سے, اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اعتبار سے. عقیدوں کے اعتبار سے جو ماننا ہوتا ہے اس کا نام ایمان ہوتا ہے, بندگی کے اعتبار سے جو ماننا ہوتا ہے اس کا نام اعمال صالحہ ہوتے ہیں. اس وقت امت مسلمہ میں جس محنت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایمان کی محنت کی ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت, اللہ کی حکمت, اللہ کا علم, اللہ کی ربوبیت, اللہ کی حفاظت, یہ مسلمانوں کے ذہن میں, ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں اس طرح غالب ہو کہ وہ ہمارے سارے افعال میں اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہو. یہ تعالیٰ پالنے والے ہیں, اب تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں, اسباب نہیں ہیں پھر بھی سبب پیدا کر دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سبب کے ہوتے ہوئے کام بنا سکتے ہیں, سبب کے ہوتے ہوئے کام نہیں بنا سکتے ہیں, سبب کے نہیں ہوتے ہوئے بھی کام بنا سکتے ہیں. اللہ پاک قادر مطلق ہیں, ان کی قدرت میں کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے بچوں کے پالنے والے ہیں, اللہ ہی ہماری بیویوں کے پالنے والے ہیں, اللہ ہی ہمارے کاروبار کے پالنے والے ہیں, اللہ پاک ہی ہمارے جاب کے بھی رب ہیں. اللہ ہمارے بھی رب ہیں اور ہماری جابوں کے بھی رب اللہ پاک ہی, ہماری دکانوں کے رب اللہ پاک ہیں. ہم دکان کو نہیں پالتے, ہمیں بھی اللہ ہی پالتا ہے, دکان کو بھی اللہ ہی پالتے ہیں, ہمیں بھی اللہ ہی پالتا ہے, کاروبار اور بزنس کو بھی اللہ ہی پالتا ہے, ہمارے بیوی بچوں کو اللہ پالتا ہے, اور حفاظت بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے. صبح اور شام دس دس فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی حفاظت نہ کریں فرشتوں سے, تو کوئی انسان تھوڑی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا, جنات اور شیاطین اس کو ہلاک کر ڈالتے ہیں, جنات اور شیاطین اس کو ہلاک کر ڈالتے اگر اللہ پاک کی طرف سے بندے کی حفاظت نہ ہوتی فرشتوں کے ذریعے سے. اللہ ہی حفاظت فرماتے ہیں, اور جب اللہ پاک حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو کسی بھی چیز کے ذریعے سے حفاظت کر لیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتے ہیں, ہلاک کرنے پر آتے ہیں, تو کسی بھی چیز سے ہلاک کر لیتے ہیں. جب حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے امام کی حفاظت فرمائی کس سے؟ انبیاء کے امام کی حفاظت فرما لی مکڑی کے جالے سے. بڑی طاقت چھوٹی طاقت, بڑی شخصیت چھوٹی شخصیت, بڑے مینس اور اسباب چھوٹے مینس, یہ چیزوں کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو, تیرے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا, وہی جانتا ہے. وہ کسی کو بھی حفاظت کا سبب بنا دیں, وہ کسی کو بھی ہلاکت کا سبب بنا دیں. جب وہ پالنے پر آتے ہیں تو ان کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے, بغیر اسباب کے بھی پال دیں. جب وہ نہیں پالنے پر آتے ہیں تو سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی بندہ پال نہیں سکتا ہے. انہوں نے ہر ایک کی تقدیر بنائی ہے, ہر ایک کا مقدر بنایا ہے, اور ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بنائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کچھ ایسے ڈیزائن کیا ہے, ایسے بنایا ہے کہ یہاں ہر آدمی کے لیے کچھ تکلیف کی باتیں پیش آنی ضروری ہیں اور کچھ خوشی کی باتیں پیش آنی ضروری ہیں. ہر انسان کا مقدر ہے, کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے, اور امتحان لیا جائے گا تکلیف سے بھی, اور امتحان لیا جائے گا نعمت سے بھی. مالدار کی, غریب کی, امیر کی, حاکم کی, محکوم کی, امریکن کی, افریقن کی, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, بوسنیا, کوسوا, وہاں کے رہنے والے کی, کرشین, چائنا, چائنیز کی, کسی کی کوئی, کسی کو ایکسپشن نہیں ہے اس میں. کسی کو نہیں, عالم کی, جاہل کی, شہری کی, بدوی کی, کوئی ایکسپشن نہیں. ہر انسان کو کچھ پریشانیاں آئیں گی کیونکہ امتحان لینا ہے پریشانیوں سے, اور ہر انسان کو کچھ نعمتیں ملے گی چونکہ امتحان لینا ہے نعمتوں سے. دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں اپنے بندے کو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں اور اس کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں, کرم کرتے ہیں اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں, تو کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت افزائی کی, بڑی عزت دی مجھے. وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی کو تھوڑا تنگ فرما دیتا ہے, حالات تھوڑا ٹائٹ کر دیتا ہے, تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا, ہرگز ایسی بات نہیں ہے, تم نے غلط سمجھا ہے. تم کو کچھ دینا یہ فضل کی دلیل نہیں ہے. فضل تو اس کے بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس میں کیا شو کرتے ہو. فضل تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دینے میں تم شو کیا کرتے ہو, ریئیکشن کیا ہے تمہارا. اور کچھ تکلیفوں کا آ جانا یہ ہماری مصیبت کی دلیل نہیں ہے. مصیبت تو ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ اس کا تم ریئیکشن کیا دکھاتے ہو. ہماری آزمائش ہے. علم کی کمی سے, قرآن اور حدیث کا علم ہمارے اندر کم ہو گیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے بھی ہماری سوچ سمجھ بھی دنیا کے اعتبار سے ہو گئی. دنیا کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی کے پاس دولت ہو جائے, آدمی کے پاس اسباب ہو جائیں, آدمی کے پاس سہولتیں ہو جائیں, اچھا مکان بن جائے, گاڑیاں بن جائیں, کاروبار چلنے لگے, خوب پیسہ آ جائے, وہ آدمی سکسیزفل ہے. اور دنیا کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں دیکھو کتنے سکسیزفل لائف ان لوگوں کی ہے. ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ دیکھو ابھی تک میں اپنی لائف کو اپنی سکسیزفل نہیں بنا سکا. سارا آدمی اسی کنفیوژن میں. اللہ نے قرآن پاک میں اس دھوکے سے نکالا ہے مسلمانوں کو. فرمایا کہ دیکھو فرعون, اس کے پاس کیا چیز نہیں تھی, حکومت تھی اس کے پاس, دولت تھی اس کے پاس, شوکت تھی اس کے پاس, فوج تھی اس کے پاس, وسائل تھے اس کے پاس, نہریں اس کے پاس تھی, ایگریکلچر اس کے پاس تھا, سب تھے اس کے پاس. وہ سکسیزفل تھا, کامیاب انسان تھا. اس کو یہی دھوکہ ہو گیا تھا کہ وہ کامیاب ہے, اور دوسروں کو بھی یہ دھوکہ ہو گیا تھا کہ یہ کامیاب ہے. کامیابی تو ایمان کے ساتھ ہے, اعمال کے ساتھ. جب فرعون کو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اور ایمان کی دعوت دی, تو فرعون نے اپنی کابینہ میں یہ بات کہی علی سلی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. کیا مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے؟ جب میں کنگ ہوں, بادشاہ ہوں, محلات میرے پاس ہیں, فوج میرے پاس ہے, دولت میرے پاس ہے, سہولتیں میرے پاس ہے, ٹرانسپورٹیشن کی کمی میرے پاس نہیں ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی, اور نہریں میرے نیچے سے بہہ رہی ہیں. کیا میں نہریں میرے نیچے سے نہیں؟ جس آدمی کے پاس نہروں کا سسٹم کامیاب ہو, ایگریکلچر کا مسئلہ حل ہے. اس کے بولنے کا مطلب وہی تھا کہ وسائل زندگی میرے پاس کم نہیں ہے. افلا تبصرون, کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور کس چیز کا نام ہے کامیابی؟ یہ فرعون نے کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کامیابی نہیں ہے, یہ تو کامیابی کا دھوکا ہے. امتحان کی جگہ کو تو کامیابی سمجھ رہا تھا, یہ تو دیا گیا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے تجھے. قارون کو یہی دھوکا ہو گیا تھا, اس کو خوب دولت مل گئی تھی. دنیا کا ضابطہ ہے, جس کے پاس دولت ہے وہ سب چیز لے سکتا ہے, مگر دنیا میں سب کچھ لینا کامیابی نہیں ہوتی. اس لیے کہ رہنا ہی نہیں ہے یہاں پہ, یہاں پہ رہنا نہیں ہے. ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا, عالی شان محل, ہر قسم کے وسائل سے اس کو مزین کیا, کسی چیز کی کمی نہیں رکھی. اپنے دوستوں کی دعوت کی, اس میں ایک اللہ کا ولی بھی تھا. اس نے تبصرے کے لیے کہا کہ بتاؤ میرے محل میں, میرا محل آپ کو کیسا لگا؟ بالا خانے ہیں, دیوان خانے ہیں, دالان ہیں, لیونگ رومز ہیں, بات یعنی ایک سے ایک ہر قسم کی چیزیں ہیں, فرنیچر ہے, ڈیکوریشن ہے, فانوس لگے ہوئے ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں. پوچھا بتاؤ میرا شہر محل کیسا لگا, کہنے کہ بادشاہ سلامت اس میں دو چیزوں کی بڑی کمی. لیکن میں نے ایسے ایسے انجینئروں سے ڈیزائن کرا کے ایسے ایسے کام کروایا ہے, اس میں دو چیزوں کی کمی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا دو چیزیں ہیں کم؟ اور میں بادشاہ سلامت ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بہت جلدی مر جائیں گے, اس میں رہیں گے آپ اسے انجوائے کر ہی نہیں سکیں گے. محنت کر کے جب آدمی جب سکل کب ہوتا ہے, جب مرنے کے قریب ہوتا ہے, آپ مر جائیں گے بہت جلد. اور دوسری اس میں کمی یہ ہے کہ یہ خود تھوڑے دنوں میں ویران ہو جائے گا. دنیا کی کوئی چیز نہیں رہتی. دیکھو بادشاہوں کے محلات, نوابوں کے بڑی بڑی دیوڑیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, سب کھنڈرات ہیں, لو بول رہے ہیں ایسے ہوگا. تو یہ دنیا میں کسی کو رکھنے کے لیے بھیجا ہی نہیں, رہنے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا ہے. تو یہاں اگر کسی کو کھانے پینے کی سہولت مل گئی تو وہ سکسیسفل انسان تھوڑی ہوتا ہے. یہاں تو ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو ہمیں یہاں رکھنے کے لیے رکھا گیا ہے. ہماری لائف بہت لانگ ہے, بہت لمبی ہے. ایک چھوٹا سا پیس ہماری ہی لائف کا, ہماری دو لائفیں نہیں ہوتی, ایک ہی لائف ہے وہ, اس کا ایک پیس یہاں ہے, اور وہ بھی تیاری کے لیے. جیسے ماں کے پیٹ میں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. دنیا کی زندگی میں کوئی دوسری لائف لے کے نہیں آیا ہوں, وہی زندگی ہے جو ماں کے پیٹ میں ملی تھی. وہاں انسان کی ذات بنتی ہے. اس دنیا کے پیٹ میں انسان کو صفات بنانے کے لیے, ایمان بنانے کے لیے, اعمال بنانے کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے. اس دنیا میں تو ہم اس لیے ہیں. اس لیے یہاں قارون کو دھوکہ ہوا تھا کہ دولت مل گئی تو بس کافی ہے. ہمیں بھی دھوکہ ہو گیا کہ دولت مل جائے, ڈالر مل جائے, پیسہ خوب بننے لگے تو بس کافی ہے. تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا, مر جائیں گے. بنائی بہت سی چیزیں, مکانات بنائے, بیلنس بنایا, سامان بنایا. جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو بنی ہوئی چیز باہر رہ جاتی ہے, اور بغیر بنا ہوا انسان اندر چلا جاتا ہے زمین کے اندر. انسان کا انسان بنتا ہے اندر سے, انسان بنتا ہے اس کے اپنے دل سے. اس کا پہلے یقین بنتا ہے, اس کا پہلے ایمان بنتا ہے, پھر اس کے اعمال بنتے ہیں. تو جب چیزیں بن گئی اور آدمی مر گیا تو بنی ہوئی چیزیں باہر رہ گئی, بے بنا ہوا انسان اندر اتر گیا. فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کیا بن کے آیا, وہ کہتا ہے کہ میں بہت کچھ بنا کے آیا. فرشتے کہتے ہیں کہ یہ نہیں پوچھ رہے ہم آپ کہ تم کیا بنا کے آیا, ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا لے کر آیا ہمارے پاس. حتی اللہ شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا نہیں جانتے اس بات کو کہ جب قبر سے نکالا جائے گا انسانوں کو. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور, تو نکالا جائے گا اس کو جو سینوں میں ہے. دل میں کیا یقین ہے, دل میں کیا ایمان ہے, دل میں کس پر اعتماد ہے, کس کو رب سمجھا تھا, کس کو پالنے والا سمجھا تھا, کس کو نافع اور دار سمجھا تھا, کس کو معیز اور مزین سمجھا تھا, کس کو حافظ اور باسی سمجھا, رافع سمجھا تھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نکال کے دیکھیں گے. تو یہاں فرعون کو دھوکا ہوا, قارون کو دھوکا ہوا, قوم سمود کو دھوکا ہوا, قوم عاد کو دھوکا ہوا, قوم شعیب کو دھوکا ہوا, قوم لوط کو دھوکا ہوا, قوم نوح کو دھوکا ہوا, قوم فرعون کو دھوکا ہوا, قوموں کو بھی دھوکا ہوا, انڈیویجولی بیسس پہ دھوکا ہوا, کلیکٹولی بیسس پر بھی دھوکا ہوا, اور آج کا انسان بھی دھوکے میں ہے. اللہ وحی کا علم اسی لیے بھیجتا ہے کہ یہ انسان دھوکے سے نکل جائے. اور میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح صحیح علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کلام الہی کی صورت میں اور احادیث مبارکہ کی صورت میں. پھر اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا, اور جو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا اس کو دکھایا گیا. معراج میں آپ کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ کی ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا, اور پھر اس کے بعد وصول نجم میں اس کے آگے لے جانے کا ذکر ہے, اور حدیثوں میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. اور جیسے قرآن پاک کی بات ہے ویسے حدیثوں کی بات ہے. وہ بھی اللہ کا علم ہے, وہ بھی اللہ کا علم ہے, وہ بھی وحی ہے, وہ بھی وحی ہے. پکی بات ہے, بالکل ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی معراج پر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں رہتا, کیونکہ جیسے قرآن پاک میں آ گئی اس پر تو بلیو کرنا ہے, اس پر تو یقین کرنا ہے. اور یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے تھے آسمانوں پر. خواب نہیں پڑا تھا کوئی آپ کو, روح کے ساتھ, صرف سول کے ساتھ نہیں گئے تھے, وتھ باڈی اسٹرکچر. عبد کہتے ہیں روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو. سبحان اللہ اسرا بعبده, اپنے بندے کو لے. اور پاک ہے اللہ پاک, پاک ہے کو کیوں فرمایا, پاک ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لے جا سکتا. ویسی بات نہیں ہے, اللہ کی قدرت ایسی نہیں ہے کہ اس پہ آپ کوئی لمٹ لگائیں. اللہ پاک اس سے پاک ہے, وہ پاک ذات ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر نہ لے جا سکتا اللہ پاک تو وہ عیب ہوتا. اگر اللہ کو لے جانے کی قدرت نہ ہوتی ایسا کرنے کی تو وہ عیب دار ہو جاتا. اسے فرمایا اللہ کوئی عیب والا نہیں ہے, قدرت والا اللہ ہے. اور لے گئے کس کو, اپنے بندے کو لے گئے. اور بندہ روح اور جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. اور بندہ کہا گیا تاکہ لوگوں کو خدا ہونے کا عقیدہ نہ ہو جائے. کیونکہ جب ایسے کمالات سامنے آتے ہیں تو لوگ الہ بنا لیتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات سامنے آئے تو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا, کیونکہ ان کے پاس ایسی چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی, ان کو ایسے معجزے دیے, پھونک مارتے تھے زندگی آ جاتی تھی, ہاتھ پھیر دیتے تھے بیمار اچھا ہو جاتا تھا, خبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے خون بھی اللہ, وہ کھڑا ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت یافس کے غالب خبر پہ پہنچ گئے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی, اسے کہا خون بھی اللہ, وہ باہر آ گئے, کہنے لگے قیامت آ گئی کیا؟ کہنے لگے نہیں قیامت تو نہیں آئے, آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں نوح کا بیٹا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے چار بیٹے مسلمان ہیں کنعان کو چھوڑ کے, اور پوری دنیا میں ان چار بیٹوں کی ہی اولاد ہے اور کچھ نہیں, پوری دنیا میں اولاد نوح ہی ہے جی پوری کی پوری, اور وہ چار بیٹوں کی اولاد ہے. ان میں سے ایک زندہ ہو گئے تھے خبر سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے, ان کو پتا نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا. کہنے کہ معذرت چاہتا ہوں, میں تو حالات دکھانا تھا, مجھے معجزہ دکھانا تھا, اس لیے میں نے ایسا کر دیا. پھر وہ چلے گئے قبر میں, تو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ آسمان میں گئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگ تو پتا نہیں کیا بنا رہے, اللہ ہی بنا رہے, انہیں کی پوجا شروع کر دیں. حالانکہ نبی آتے ہیں سارے انسانوں کو مخلوق کی پوجا سے ہٹا کے, مخلوق کی عبادت سے ہٹا کے, مخلوق کو سجدہ کرنے سے ہٹا کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے, کہ ہر انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے اور وہ اپنے اللہ کی عبادت کرنے والا, اپنے اللہ کے لیے سرنڈر ہو جانے والا, اپنے اللہ کے لیے مسلمان بننے والا ہو جائے. مسلمان کے معنی آتے ہیں سرنڈر ہو کے رہنا, پہلے تسلیم کم ہے جو مزاج یار میں آئے, اپنی گردن جھکا دینا, بات ماننا. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, اسلام لے آؤ. کیا مطلب؟ میں کچھ کہوں گا مان لینا. کہنے کا مان لیا, اسلمت لرب العالمین, مان لیا. بیوی کو لے آ کے وہاں چھوڑ دو. کہنے کا ٹھیک ہے مان لیا. تم چلے جاؤ. کہنے کا ٹھیک ہے مان لیا. بچے کو کاٹ دو. کہنے کا ٹھیک ہے مان لیا. یہ تھا اسلام. ہم مسلمان ہیں یہی مطلب میں مسلمان ہیں, لیکن ہم بھول گئے مسلم کے میننگ بھول گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ بنفس نفیس بیت الحرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے, مکہ مکرمہ سے حطیم سے بیت المقدس, وہاں آپ نے امامت فرمائی سارے نبیوں کی, سب سے تعارف ہوا, خطبہ ہوا, ہر ایک نے اپنا اپنا تعارف کرایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا اپنا, پھر اس کے بعد اقامت ہوئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لیڈ فرمائی, پورے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. لمبی چوڑی تفصیل جو بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں. پھر اس کے بعد آپ کو عرش سے, آسمان سے ایک زینہ لایا گیا, ایک لفٹ لائی گئی, اس کے اوپر آپ تشریف لے گئے. اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے. پہلے آسمان پہ گئے, دوسرے آسمان پہ گئے, تیسرے پہ گئے, چوتھے پہ گئے, پانچویں پہ گئے, چھٹے پہ گئے, ساتویں پہ گئے, عرش پر گئے, سدرۃ المنتہا پر گئے, اس سے بھی آگے گئے, وہاں گئے جہاں جبرائیل نہیں جا سکتے. جب سدرۃ المنتہا سے آگے تخت رفرف آپ کے لیے لایا گیا اور آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا کہ یہاں لفٹ نہیں جائے گی, یہاں یہ تخت جائے گا اب اس سے آگے, تو جبرائیل علیہ السلام رخصت کرنے لگے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے فرمایا کہ ایسے موقع پر ایک خلیل دوسرے خلیل سے کہیں جدائی اختیار کرتا ہے, اب مجھے آپ تنہا بھیج رہے ہو. انہوں نے فرمایا کہ کیا کرے, مجبوری, یہ آپ کا مقام ہے, یہ ہمارا نہیں, اور اگر میں تھوڑا سا بھی اس جگہ سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. اگر یکسر منہ یہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم, اگر ایک بال کے برابر اس سے آگے میں جاتا ہوں تو تجلی کی فروغ سے میں جل جاؤں گا. یہ آپ کا حوصلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے 70,000 حجابات کو پار کرتے ہوئے تشریف لے گئے. اللہ پاک سے ملاقات ہوئی, باتیں ہوئی, اللہ کا دیدار ہوا. حضرت عباس کی تصدیق یہی ہے کہ اللہ پاک کا دیدار بھی ہوا اور باتیں ہوئی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی سیر کرا دی, جہنم دکھا دی, جنت کی سیر کرا دی. اعمال کا جو رزلٹ ہے وہ آپ نے ڈیٹیل سے دیکھا, ہر عمل کا رزلٹ آپ نے دیکھا. نماز نہیں پڑھنے والے کو جو سزا دی جاتی ہے, آخر دی جاتی ہے سزا یا نہیں دی جاتی؟ دی جاتی ہے تو کیا دی جاتی ہے؟ حرام کھانے والے کو سزا دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے؟ اگر دی جاتی ہے تو کیا دی جاتی ہے؟ یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے؟ اگر دی جاتی ہے تو کیا دی جاتی ہے؟ کتنا فساد کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے نہیں دی جاتی؟ دی جاتی ہے تو کیا دی جاتی؟ جو کچھ وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتایا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بتا بھی دیا اور دیکھ بھی لیا. اب ہمارا کیا علم ہے, ہمارا کیا مشاہدہ ہے؟ اس لیے ہم لوگ ایمان لاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے, جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا. اسی وجہ سے ایمان کی بنیاد غیب پر ہے, انسین پر ہے. ہم نہیں دیکھے, ہم نے جنت نہیں دیکھی, ہم نے جہنم نہیں دیکھا, ہم نے صراط نہیں دیکھی, ہم اعمال کے رزلٹ کو نہیں جانتے, ہم قبر کی زندگی کو نہیں جانتے, ہم مرنے کے بعد کی حالات کو نہیں جانتے. مگر ہمارے دیکھے ہوئے سے زیادہ یقین ہے اس بات پر, اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں اپنے سرکار پر. وہ الصادق المصدوق ہیں, وہ الصادق الامین ہیں, وہ سید الاولین والآخرین ہیں. اللہ پاک نے آپ کو سید ولد آدم بنایا ہے, اللہ پاک نے آپ کو صاحب مقام محمود بنایا ہے, آپ کو اللہ پاک نے شفاعت کبریٰ کا مقام دیا ہے, آپ کو اللہ پاک نے ساقی کوثر بنایا ہے, آپ کو اللہ پاک نے شافع محشر بنایا ہے, آپ کو اللہ پاک نے سب اولین اور آخرین کا سردار بنایا ہے. ایسے نبی کی ہم امت ہے, ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے. جیسے عقیدہ رکھنا ہے ویسے رکھیں گے, جیسے عمل کرنا ہے ویسے کریں گے, جیسے زندگی گزارنی ہے ویسے زندگی گزاریں گے. اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا لینے کا نام ایمان ہوتا ہے میرے دوست. یہ جتنا مضبوط ہوگا ہماری زندگی کی ڈگر اتنی صحیح ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا بالکل پکی بات ہے, یہ آپ نے فرمایا یہ حق ہے. سب کو غیر مسلموں کو, زمانے کے غیر مسلموں کو یہ یقین ہوتا تھا کہ جب حضور نے فرما دیا تو بس ایسے ہی ہوگا. اور سب چیزوں میں ہے یہ بات, کچھ چیزوں میں ہے کچھ میں نہیں, سب میں جو حضور نے فرما دیا ویسے ہی ہوگا. سب جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو, جس وقت اللہ پاک نے کسرا کے خزانے فتح فرمائے تو اس کی دولت بھی آئی, اس کا مال غنیمت بھی آیا. حضرت عمر کے سامنے اس کی فہرست پیش کی گئی کہ یہ سامان آیا ہے. حضرت عمر نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کو دوبارہ ترتیب دو. انہوں نے کہا کہ آپ نے خود دیکھا کہ نہیں؟ میں نے نہیں دیکھا. وہ تو مال غنیمت ہے, کون سا مال ملا کون سا نہیں ملا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. پھر دوسری مرتبہ دیکھا دوسرے دن, کہنے لگے ہاں یہ صحیح ہو سکتا ہے. پاس بولے کہ یہ صحیح ہو. فرمایا کل کیوں انکار کر دیا تھا آپ نے, آج کیوں اقرار کر لیا؟ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ جب کسرا کے خزانے آئیں گے تو کسرا کے کنگن بھی آئیں گے سونے کے, اور سوراخا کو پہنا کے دیکھا جائے گا کہ بادشاہ جب یہ پہنتا ہے تو کیسا لگتا ہے. میں نے کل کی فہرست میں دیکھا تو اس میں کنگن نہیں تھے, سونے کے کنگن کا ذکر نہیں تھا. میں نے یقین کر لیا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جب آج فہرست آ گئی تو اس میں دیکھا کہ ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ چکی کے پارٹ کے نیچے آ گئے تھے دونوں. جب اس کو الگ کر کے دیکھا گیا ایک ایک چیز کو تو پھر اس کے اندر یہ دونوں نکلے. ایسا یقین تھا صاحب. جو آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا, جو آپ نے روزے کے بارے میں فرمایا, جو آپ نے زکات کے بارے میں فرمایا, جو آپ نے حج کے بارے میں فرمایا, جو آپ نے حلال غذا کے بارے میں فرمایا, جو آپ نے حرام غذا کے بارے میں فرمایا, جو آپ نے دین کی محنت کے بارے میں فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اگر تم دین کی محنت کرو گے تو خدا کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی, اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے تو خدا تم پر دشمن مسلط کرے گا, بے رحم دشمن مسلط کرے گا, اور دشمن کے تسلط کو ہٹائے گا نہیں جب تک کہ تم دین کی محنت پہ واپس نہیں آؤ. کچھ بھی کر لے امت, کچھ بھی کر لے, نبی کی بات ہے یہ, ہمارا تو بلیف ہے. آپ نے فرمایا ہوا ہے انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان, سکرۃ الجہل و سکرۃ حب الدنیا, فاذا ظہرت فیکم سکرۃ الجہل و سکرۃ حب الدنیا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر فاذا انسلط الله عليكم العدو ولا ينزع عنكم حتى ترجعوا او كما قال عليه الصلاه والسلام. آپ نے فرما دیا ہوا. اس لیے میرے بھائیوں, کہیں ہوں, امارت میں ہوں کہ غربت میں ہوں, کماتے ہوں کہ نہ کماتے ہوں, جاب پر ہوں کہ جاب لیس ہوں, لیگل ہوں کہ انلیگل ہوں, پیپر اپنے پاس ہوں یا نہ ہو, سیٹل ہوں یا سیٹل نہ ہو, امریکہ میں رہتے ہوں یا کسی اور دیش میں, کسی اور کنٹری میں رہتے ہوں, پالنے والے اللہ ہیں. اور ہمیں اصل چیز جو حاصل کرنے کی ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں. کامیابی اس پر ملے گی, دنیا کی چیز پر کامیابی نہیں ہے. یہ تو امتحان کی جگہ ہے, ٹیسٹ کی جگہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. یہ پورا ورلڈ ایگزامینیشن ہال ہے انسان کا. کس چیز سے؟ نعمتوں سے اور مصیبتوں سے. نعمت اللہ واضح کا واب کا, وہی ہساتا ہے وہی رلاتا ہے, وہی خوش کرتا ہے وہی غمگین کرتا ہے. ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اس واسطے کہ صبر کا بھی امتحان ہے, شکر کا بھی امتحان ہے, کہ صبر میں دین پر جمتا ہے کہ نہیں جمتا مصیبت میں, اور نعمتوں میں دین پر جمتا ہے کہ نہیں جمتا. کیونکہ صبر اور شکر یہ دونوں ایمان کی صفات ہیں. تو ایمان کا ٹیسٹ چاہیے. ایمان کی ایک لیول صبر میں, ایک ایمان کا ایک لیول شکر کے ساتھ. تو صبر کا ٹیسٹ مصیبتوں, پریشانیوں, تکلیفوں, بیماریوں, حادثات, حالات, ہیڈک اس کے ساتھ, اور نعمتوں کا امتحان اس دوسری چیز کے ساتھ. اس لیے میرے دوستو, ہمیں ہمیں محنت کرنی ہے اپنے دین کے لیے, دین پر جمنا ہے. دین پر جمتا ہے آدمی دین کی محنت سے, دین کی قربانی سے. دین پر جمتا ہے دین کی محنت سے. محنت کریں گے دین کے لیے تو انشاءاللہ انوائرمنٹ بنے گا, ماحول بنے گا, اور اس سے ہمیں دین پر چلنا آسان ہوگا, ہمارے نسلوں کو دین پر چلنا آسان ہوگا, اور قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کے اندر دین کی حفاظت کی شکلیں اللہ پاک پیدا فرمائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب عمل کی توفیق عطا فرمائے.